پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامن، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر ہیں، جس میں پہلے عالمی خبریں ہوتی ہیں، تو لیجیے سماعت فرمائیے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں سینٹ کے اراکین کی تقریب حلف برداری اور چیئرمین نیز ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کے لیے ووٹنگ۔ ہندوستان میں کسانوں کی تحریک میں تیزی، مغربی بنگال کے اسمبلی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف کمپین کا آغاز۔ جارحین کے خلاف یمن افواج کے دفاعی حملے اور معارف سیکٹر پر تیز رفتار پیش قدمی، متعدد اہم علاقوں کی آزادی۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ پاکستان میں چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کے لیے آج ایوان میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کے مطابق چیئرمین سینٹ کے لیے حکومت کی جانب سے صادق سنجرانی اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے مرزا آفریدی، جبکہ اپوزیشن اتحاد کی جانب سے چیئرمین سینٹ کے لیے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے مولانا عبدالغفور حیدری میدان میں ہیں۔ سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کو پاکستان میں مستقبل کے سیاسی سیناریو کے حوالے سے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستانی سینٹ کے ارکان کی تعداد 100 ہے، تاہم 99 ارکان ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے سینیٹر اسحاق ڈار بیرون ملک قیام کی وجہ سے اپنی رکنیت کا حلف نہیں اٹھا سکیں۔ مذکورہ 99 اراکین میں سے 47 کا تعلق حکمراں اتحاد، جبکہ 52 کا اپوزیشن جماعتوں سے، اور اگر جماعت اسلامی کے واحد سینیٹر گزشتہ ہفتے قومی اسمبلی میں انتخاب کی طرح ووٹ ڈالنے نہیں آئے تو اس وقت بھی اپوزیشن کے پاس 4 ووٹوں کی برتری ہوگی۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اراکین کی تعداد ہمیشہ کامیابی یا شکست کی ضمانت نہیں ہوتی۔ اس کی حالیہ مثال 3 مارچ کو سینٹ انتخابات کے دوران قومی اسمبلی میں حکومتی اراکین کی اکثریت کے باوجود اسلام آباد سے اپوزیشن امیدوار یوسف رضا گیلانی کا منتخب ہونا ہے، جنہوں نے حکومتی امیدوار ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو شکست دے دی تھی۔ ہندوستان میں کسان رہنماؤں نے اپنی تحریک کو وسیع تر کرتے ہوئے جہاں 26 مارچ کے ہندوستان بند کی تیاری شروع کر دی ہے، وہیں بنگال کے اسمبلی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی مخالفت کا فیصلہ کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق تنظیموں نے ریاست مغربی بنگال کے الیکشن میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی بھرپور مخالفت کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں معروف کسان رہنما یوگیندر یادو نے اعلان کیا ہے کہ اب کسان تحریک نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر ووٹ کی چوٹ لگانے کا پروگرام بنایا ہے۔ ریاست مغربی بنگال کے مختلف علاقوں میں 12 مارچ سے کسانوں کی جانب سے مختلف ریلیوں اور پروگراموں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ملک بھر کی سبھی چھوٹی بڑی کسان تنظیموں نے 26 مارچ کو تحریک کے 4 سال پورے ہونے پر بھارت بند میں بھرپور شرکت کا اعلان کیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اتر پردیش، پنجاب، ہریانہ، اتراکھنڈ، راجستھان، بہار اور مغربی بنگال سمیت ملک کی تقریباً سبھی ریاستوں میں کسانوں نے 26 مارچ کے بھارت بند کو کامیاب بنانے کے عزم کا اعلان کیا ہے۔ یاد رہے کہ 26 مارچ کو دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کو دھرنے کے 4 مہینے مکمل ہو جائیں گے۔ اس مناسبت سے کسان رہنماؤں نے بھارت بند کی کال دی ہے۔ کسان رہنماؤں نے اس دوران حکومت کے خلاف مختلف مقامات پر مہا پنچایتوں اور جلسے جلوسوں کا سلسلہ بھی جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان کے کسان نئے زرعی قوانین کے خلاف تقریباً 4 مہینے سے احتجاجی تحریک چلا رہے ہیں۔ ہندوستان کے مختلف ریاستوں کے کسانوں نے دہلی کے سرحدوں پر دھرنا دے رکھا ہے۔ کسانوں نے سردیوں کا موسم سخت سردیوں کے باوجود دھرنے کی حالت میں گزارا ہے۔ انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ جب تک حکومت تینوں کسان مخالف قوانین واپس نہیں لیتی، اس وقت تک ان کے دھرنے اور ملک گیر احتجاجی تحریک جاری رہے گی۔ حکومت کہنا ہے کہ اس نے تینوں نئے زرعی قوانین کسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائے، لیکن حزب اختلاف کی جماعتوں نے کسانوں کو گمراہ کیا ہے اور کسان ان کے ورغلانے میں آ کر ان قوانین کی مخالفت کر رہے ہیں۔ افغانستان کی اخوت اسلامی کونسل کے ہفتہ وار اجلاس میں افغانستان میں مخلوط حکومت کی تشکیل کے بارے میں امریکہ کے تفرقہ انگیز منصوبے کی سخت مخالفت کا اعلان کیا گیا ہے۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حوض علمی خاتم النبیین میں منعقد ہونے والے اس اجلاس میں افغانستان کے مختلف مسائل کا جائزہ لیا گیا، خاص طور سے افغان گروہوں میں صلح و مفاہمت کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس اجلاس میں افغانستان میں طالبان کی شمولیت سے عبوری حکومت کے سلسلے میں امریکی منصوبے کو افغانستان کے داخلی امور میں کھلی مداخلت قرار دیا گیا اور اس کی مخالفت کی گئی۔ اس کونسل نے اپنے اصولی موقف پر زور دیتے ہوئے اعلان کیا کہ افغانستان میں صرف وہی امن و صلح قابل و قبول ہو سکتی ہے جس کے تحت ملک سے جنگ کا خاتمہ اور افغان شہریوں کے حقوق بحال کیے جا سکتے ہوں۔ واضح ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے افغانستان کے صدر اشرف غنی کے نام اپنے دھمکی آمیز مراسلے میں ایران سے کہا تھا کہ دھمکی آمیز مراسلے میں ان سے کہا تھا کہ وہ افغانستان میں طالبان کی شمولیت سے عبوری حکومت کے قیام سے متعلق امریکی منصوبے کو قبول کر لیں۔ اس مراسلے پر افغانستان کی مختلف جماعتوں، گروہوں اور افغان حکام اور عوام اپنی شدید برہمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یمنی فوج اور عامر رضا کار فورس نے صوبہ معرب کے جنوب مغربی علاقے میں واقع جبل مراد کے محاذ پر سعودی اتحاد کے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے نئی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ یمن کے صوبہ معرب کے مقامی ذرائع نے اعلان کیا کہ یمنی فوج اور عوامی رضا کار فورس نے جنوب مغربی معرب میں واقع جبل مراد کے محاذ پر مختلف علاقوں کا تحفظ کرتے ہوئے ان علاقوں میں سعودی اتحاد کی فوجوں کا محاصرہ تنگ تر کر دیا ہے۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت حید آل محمد اور اوشال کے علاقوں میں فریقین درمیان شدید جنگ ہو رہی ہے۔ یمنی فوج اور عوامی رضا کار فورس نے صوبہ معرب کے مختلف علاقوں میں اپنی کامیابیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے شمال مغربی معرب میں کئی اسٹریٹجک علاقوں کو آزاد کرا لیا اور حمہ زیاب کی پہاڑیوں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ دوسری جانب یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے انٹیلیجنس اور سیکورٹی ذرائع نے صوبہ معرب میں القاعدہ کے کمانڈروں اور دہشت گردوں کی سرگرمیوں کی تفصیلات بتائی ہیں۔ ان اداروں نے اپنی رپورٹوں میں معرب کے مختلف علاقوں میں القاعدہ کے ہتھیاروں کے گوداموں اور تربیتی کیمپوں، نیز سعودی اتحاد سے ان کے خفیہ رابطوں کے مقامات اور پوزیشن کا انکشاف کیا ہے۔ دنیا اثنا یمن کے مسلح افواج کے ڈپٹی ترجمان نے کہا کہ اگر سعودی عرب نے جارحیت بند نہ کی تو صنعاء جوابی حملوں کا دائرہ وسیع تر کر دے گا۔ یمن کے مسلح افواج کے ڈپٹی ترجمان بریگیڈیئر جنرل عزیز راشد نے میڈیا کے ساتھ گفتگو میں بتایا کہ جوابی حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک جارح سعودی اتحاد کی جانب سے یمن کے خلاف جارحیت اور سرحدی محاصرے کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ بریگیڈیئر جنرل عزیز راشد نے کہا کہ آج یمن کے مسلح افواج جارح سعودی عرب میں جس مقام کو چاہیں نشانہ بنا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ، اسرائیل اور یورپی ملکوں سے لیے گئے ہوائی دفاع کے فرسودہ سسٹم ان جوابی حملوں کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ دوسری جانب برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے مداخلت پسندانہ بیان میں معارب سیکٹر پر یمنی افواج کی پیش قدمی کی مذمت کی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ان تینوں یورپی ملکوں نے گزشتہ 6 برس کے دوران جارح سعودی اتحاد کے وحشیانہ حملوں پر اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں، اور اب جبکہ یمنی افواج جوابی حملے کر رہی ہیں اور معارب کی جانب پیش قدمی کر رہی ہیں تو انہوں نے اس کی مذمت کی ہے، جبکہ معارب یمن کا صوبہ ہے جس پر سعودی اتحاد نے جارحانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ واضح ہے کہ جارح سعودی اتحاد نے امریکہ اور دیگر مغربی ملکوں کی حمایت سے مارچ 2015 سے یمن پر وحشیانہ حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب تک سعودی جارحیت میں 10,000 یمنی شہری شہید و زخمی، جبکہ 7,000,000 بے سر و سامانی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ فقط سعودی اتحاد اپنے کسی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہوا ہے بلکہ اسے پسپائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ پابندیوں کے طویل مدت نقصانات و نتائج وحشیانہ اور دہشت گردانہ، نیز انسانیت کے خلاف جنگی جرائم کی مانند تباہ کن ہیں۔ مجید تخت روانچی نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس میں جو قحط و بھوکمری اور جنگ و خونریزی کے بارے میں منعقد ہوا، اپنے خطاب میں کہا کہ دنیا میں غذائی قلت و بھوکمری کا مقابلہ کرنے کے لیے محاصروں اور پابندیوں کے خاتمے اور بین الاقوامی تعاون کو مستحکم بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسان دوستانہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق مسلح جھڑپوں اور قبضے کے دوران عام شہریوں کا تحفظ اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ضروری ہے، اور جنگی حربے کے طور پر انہیں بھوکا رکھے جانے پر پابندی ہونی چاہیے۔ مجید تخت روانچی نے کہا کہ یمنی عوام اور غزہ کے عوام کے خلاف غیر انسانی محاصرے کے خاتمے سے بڑھ کر کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں تعینات ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ ترک اسلحہ کانفرنس کے اغراض و مقاصد حاصل کرنے کے لیے مضبوط سیاسی عزم کی ضرورت ہے۔ ترک اسلحہ کانفرنس کے آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے مستقل مندوب اسماعیل بقائی حامانہ کا کہنا تھا کہ تہران سمجھتا ہے کہ ترک اسلحہ سے متعلق واحد اور کثیر الفریق مذاکراتی تنظیم کی حیثیت سے یہ کانفرنس انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مضبوط سیاسی عزم کی ضرورت ہے تاکہ ترک اسلحہ کانفرنس اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے قابل ہو اور اس کے منظور کردہ قوانین کو لازم الاجرا بنایا جا سکے۔ اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں تعینات ایران کے مستقل مندوب کا کہنا تھا کہ بعض مندوبین میں سیاسی عزم کا فقدان پایا جاتا ہے اور وہ اس کانفرنس کو مشاورتی کونسل میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران سمیت دنیا کے 16 ممالک نے پابندیوں اور طاقت کے بے جا استعمال کے خلاف اتحاد تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران، چین اور شمالی کوریا سمیت 16 ممالک نے پابندیوں اور طاقت کے بے جا استعمال کے ساتھ دی جانے والی دھمکیوں کا مقابلہ کرنے اور اقوام متحدہ کے اعلامیہ کی حفاظت کے لیے اتحاد کی تشکیل کا مطالبہ کیا ہے۔ ان ممالک نے اپنے مشترکہ اعلامیہ میں اعلان کیا کہ چند فریقی مسائل کو شدید حملوں کا سامنا ہے، جس سے دنیا کا امن و سکون خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ایران کے علاوہ چین، شمالی کوریا، الجزائر، انگولا، بلاروس، بولیویا، کامبوج، کیوبا، ایریٹیریا، لاؤس، نکاراگوے، شام اور وینزولا نے اس دستاویز پر دستخط کیے، اور ساتھ ہی ان ممالک نے اقوام متحدہ کے منشور کے دفاع کے لیے فرینڈ گروپ کی بھی تشکیل دی۔ امریکہ اور اسرائیل کے قومی سلامتی کے عہدیداروں نے ایران اور علاقے کے مسائل کے بارے میں اپنا پہلا مشاورتی اجلاس تشکیل دیا۔ رپورٹ کے مطابق آن لائن اجلاس جمعرات کو امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جک سالیوان اور صہیونی حکومت کے قومی سلامتی کے مشیر وی میربن شابات کی شرکت سے منعقد ہوا۔ امریکی قومی سلامتی ادارے کی ترجمان ایملی ہورن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فریقین نے علاقے میں جملہ ایران سے متعلق سیکورٹی مسائل کو تشویشناک بتاتے ہوئے اس بارے میں تبادلہ خیال کیا اور علاقے میں درپیش خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے مشترکہ عزم پر زور دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق سالیوان نے اس سے قبل شابات کے ساتھ کم سے کم دو بار طویل گفتگو کی۔ فریقین کے درمیان یہ آن لائن اجلاس ایسی حالت میں منعقد ہوا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے ایوان نمائندگان کے اجلاس میں کہا کہ بائیڈن انتظامیہ ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کے سمجھوتے اور مفاہمت کے بارے میں اسرائیل اور خلیج فارس کے ملکوں کے ساتھ صلاح و مشورہ کرنے کی پابند ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی ڈیموکریٹ رکن نے کہا ہے کہ جب امریکہ ایٹمی معاہدے سے پہلے نکلا ہے تو معاہدے میں پہلے واپس بھی اسے آنا چاہیے۔ دوسری جانب ایران کے نائب وزیر نے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی پابندیوں کے خاتمے سے مشروط ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے سینئر رکن الہان عمر نے خارجہ امور کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ فریقین اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فریق مقابل پہل کرے اور یہ صورتحال ہمیں بند گلی میں لے گئی ہے۔ الہان عمر نے امریکی وزیر خارجہ کو مخاطب کرتے ہوئے استفسار کیا کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ ہم ہی وہ فریق تھے جس نے ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے سے علیحدگی اختیار کی تھی، تو کیا معاہدے میں واپسی کے لیے پہل ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ انہوں نے امریکی وزیر خارجہ سے پوچھا کہ اگر ہم ایٹمی معاہدے میں واپس نہیں جائیں گے تو ایران سے ایٹمی معاہدے کی پاسداری کی توقع کیسے کر رہے ہیں؟ کیا امریکہ کو ایٹمی معاہدے میں ایران سے پہلے واپس نہیں آنا چاہیے؟ امریکہ کی نئی حکومت نے بارہا اعلان کیا کہ وہ ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے میں واپس آنا چاہتی ہے، تاہم اس کی واپسی ایران کی جانب سے ایٹمی معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد سے مشروط ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایران ایٹمی معاہدے سے نکلا نہیں ہے، بلکہ اس نے امریکہ اور یورپی ملکوں کی عہد شکنی کے جواب میں اس معاہدے پر عمل درآمد روک دیا، جبکہ امریکہ نے سن 2018 میں ایٹمی معاہدے سے باقاعدہ علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ دوسری جانب ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے ایک بار پھر واضح کر دیا کہ صرف پابندیوں کے خاتمے کی صورت میں ہی ایران ایٹمی معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد شروع کرے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین پروگرام کے اس حصے میں ہم گرد و پیش میں عالمی خبروں کے بعد سیاسی حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر راشد نقوی صاحب، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں
جی، بہت شکریہ۔
اور ہم ان سے یہاں سوال کرنا چاہیں کہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے گزشتہ روز یوم بعثت کی مناسبت سے خطاب کیا ہے، اس پر آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے خود بھی اشارہ فرمایا کہ بعثت کی مناسبت سے خطاب تھا، اور ظاہر ہے بعثت کی مناسبت سے ہی رہبر انقلاب اسلامی نے ایک تفصیلی گفتگو کی ہے۔ البتہ اس کو ہم اگر بعثت کے ساتھ موجودہ حالات کی ایک مصداقی گفتگو کہیں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے جو بعثت کے آداب کے جو یقیناً قرآن و سنت کی روشنی میں موجود ہیں، ان کو تھوڑا سا واضح کیا کہ عام فہم کس طرح اس کو بنایا جا سکتا ہے کہ بعثت کا بنیادی ہدف کیا تھا۔ تو رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دو بڑے آداب تھے اس بعثت کے، ایک انسانی ہدایت، یعنی انسان کو وہ روشنی دکھانا، وہ رہنمائی کرنا کہ جس کے نتیجے میں وہ کمال تک پہنچ سکے، جس کے لیے اس کو خلق کیا گیا ہے، چون خود قرآنی آیت ہے کہ ہم نے جن و انسان کو خلق نہیں کیا الا
عبادت
کی. تو ایک جو بعثت کا ہدف ہے وہ ہدایت انسانی ہے, انسان کی ہدایت ہے, اور دوسرا اس معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام. یعنی یہ دو محور یا بنیادی اہداف رہبر انقلاب اسلامی نے بعثت کے عنوان سے بتائے, اور پھر اس کو مربوط کیا بعثت کے بعد جو مختلف ادوار میں تحریکیں چلتی رہیں, اسلامی تحریکیں, اور پھر اس کو مربوط کیا ایران کے اسلامی انقلاب سے, یا ایران کا جو اسلامی انقلاب آیا اور جس انداز سے اسی ہدف کو اور اسی مقصد کو نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی. اور یہاں پہ رہبر انقلاب اسلامی نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بعثت کے پیغام کو زندہ کیا.
یعنی گویا اسی کا ایک تسلسل ہے جو پیغمبر اسلام لے کر آئے تھے.
اور اسی بنیاد پہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ سملیرٹیز اور مشابہتیں اور ایک جیسی چیزیں, مشترکات نظر آتے ہیں. جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بعثت کا اعلان کیا اور خدا کے اس پیغام کو, اس توحیدی پیغام کو پہنچایا, تو جو مشکلات اور جو رکاوٹیں اس وقت رسول اللہ کو درپیش ہوئیں وہی ہم دیکھتے ہیں. تو ایک انداز سے وہ ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد جو اسلامی انقلاب کی قیادت تھی امام خمینی یا اسلامی نظام تھا اس کو درپیش ہے. مثلا اس دور کے مشرکین نے رسول اللہ کا بائیکاٹ کیا اور آپ کو یعنی شیب ابی طالب جیسے مشکل حالات سے گزرنا پڑا. آج ہم وہی صورتحال دیکھتے ہیں کہ جب ایران کا اسلامی انقلاب کامیاب ہوا تو تمام بڑی طاقتوں نے, کہ جو اس وقت مشرق اور مغرب کی طاقتیں تھیں, ان سب نے مل کے ایران کا بائیکاٹ کیا, ایران کی اقتصادی ناکہ بندی کی, ایران پہ سینکشنز لگائیں اور ایران کو تنہا کر کے ختم کرنے کی کوشش کی اقتصادی دباؤ کے ذریعے سے. بالکل وہی جو شیب ابی طالب کا ایک منظر تھا, لیکن جیسے شیب ابی طالب میں خداوند عالم نے مدد کی اور مسلمانوں کی ایک محدود تعداد جو ہے وہ تمام تر مشکلات اور تکالیف برداشت کرنے کے بعد کامیابی سے ہمکنار ہوئی, یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام 40-42 سالوں میں جتنی مشکلات پیش آئیں, جتنی اقتصادی رکاوٹیں سامنے لائی گئیں, انقلاب اس کے خلاف ڈٹا رہا. ایک اور بات جو اس زمانے میں ہوئی تھی, وہ تمام جتنے دشمنانے اسلام یا توحید تھے وہ سب اکٹھے ہو گئے تھے, جس کو ہم جنگ احزاب بھی کہتے ہیں, کہ جنگ احزاب کی صورت میں جو ہے وہ سب اس وقت اکٹھے ہو گئے کہ تاکہ مدینہ میں قائم ہونے والی اس ریاست کو ختم کر دیا جائے. تو یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے اسلامی انقلاب کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ صدام کے ذریعے سے ایک گویا جنگ احزاب لڑنے کی کوشش کی گئی تھی. دنیا بھر کی تمام طاقتیں صدام کے ساتھ تھیں اور ادھر ایران اکیلا تھا. یہ بھی وہی انداز ہے کہ جو ہم نے بعثت کے آغاز میں دیکھا تھا. اور ایک اور الزامات کی بات بھی ہے کہ اس زمانے میں بھی رسول اللہ اور رسول اللہ کے ساتھیوں پہ الٹے سیدھے الزامات لگائے جاتے تھے, ان لوگوں کو ان سے منحرف کرنے کے لیے, ان سے دور کرنے کے لیے سب کچھ کیا جاتا تھا. آج بھی ہم یہی چیزیں دیکھ رہے ہیں. اور اسی طرح جیسے رسول اللہ کی اس اسلامی نہضت پہ یا اس تحریک کے خلاف جھوٹ بولے جاتے تھے, اسی طرح آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز سے اس انقلاب اور اس نظام اور اس موومنٹ کو روکنے کے لیے جو ہے وہ جھوٹ بولے جاتے ہیں, اور ان جھوٹ کے ذریعے سے عالمی اداروں کے اندر ایران کو تنہا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ایک اس کا یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو جیسے آپ نے اشارہ کیا ایک تسلسل ہے, تو وہ اس زمانے میں جو مشکلات تھیں رہبر انقلاب اسلامی نے باقاعدہ مثالیں دے کے فرمایا کہ آج کے دور میں بھی
وہی سارے
مسائل ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی جب کوئی اسلامی تحریک اٹھے گی تو جتنی شیطانی طاقتیں ہوں گی, جتنی ابلیسی طاقتیں ہوں گی, ان کا وہی رول ہوگا کہ جو صدر اسلام میں تھا یا ایران کے اسلامی انقلاب کے آغاز میں تھا یا ابھی ہے. چونکہ یہ حق و باطل کی جنگ ہے, اس نے جو ہے وہ ہمیشہ رہنا ہے, حضرت آدم سے شروع ہوئی اور آخر تک اس نے رہنا ہے. تو رہبر معظم نے اپنی اس گفتگو میں, البتہ آخری جو جملہ بہت خوبصورت, ایک دو نکاتی فارمولہ آپ نے جس سے اپنی گفتگو کو انہوں نے اختتام کیا, اور آنے والی نسلوں اور موجودہ آپ جسے کہیں اسلامی تحریک کے جو دنیا بھر کے حریت پسند ہیں ان کے لیے جو ایک پیغام دیا وہ قرآن آیت کی صورت میں تھا کہ وہ تواصو بالحق و تواصو بالصبر، کہ اگر آپ حق بات کا اعلان کرتے رہیں گے کہ دشمن اس میں رکاوٹیں ڈالے گا، یعنی حق بات کا اعلان جو ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے، اور جب بھی آپ تواصو بالحق کریں گے تو آپ کو تواصو بالصبر کے لیے تیار رہنا ہوگا، یعنی بغیر صبر و استقامت کے آپ اپنی حق بات کو منوا نہیں سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند نکات تھے کہ جو مختصر وقت میں بیان کیے جا سکتے۔
جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راشد نقوی صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے پروگرام میں حصہ لیا۔ سامعین، اس مرحلے میں ہم ریڈیو تہران کا تبصرہ پیش کرتے ہیں، تو لیجیے سماعت فرمائیے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں ایک طرفہ پسندی اور عالمی اداروں، خاص طور سے اقوام متحدہ سے بے توجہی اس ادارے اقوام متحدہ کے منشور کے کمزور ہونے کا باعث بنا ہے۔ ایک طرفہ پسندی اور خود سرانہ پالیسیوں کا مقابلہ آج ایک عالمی ضرورت میں تبدیل ہو چکا ہے، کیونکہ کثیر الجہتی اور چند جانبہ اور ہمہ جانبہ تعاون ہی بین الاقوامی تعلقات کی اساس اور بنیاد ہے۔ دنیا کو مزید پرامن، مستحکم اور ترقی یافتہ اور پر رونق بنانے کے لیے ایک طرفہ اور آمرانہ پالیسیوں کے خلاف مزاحمت ضروری ہے۔ قانون کی حاکمیت کے احترام پر مبنی کثیر الجہتی اور بین الاقوامی تعاون ملکوں نیز عالمی برادری کے مفادات کا ضامن ہے، اور عالمی اداروں کا وجود بھی اسی اصول پر استوار ہے۔ ظلم و جبر پر مبنی ایک طرفہ اقدامات، مثال طور پر پابندی، طاقت کے استعمال کے ذریعے ڈرانا اور دھمکانا، فوجی مداخلت اور حتی عالمی معاہدوں سے نکلنے جیسے اقدامات امریکہ بڑے پیمانے پر انجام دے رہا ہے۔ یہ اقدام ایک ایسے ملک کی جانب سے جو خود کو عالمی پولیس مین سمجھتا ہے، قطعی طور پر بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کے منافی ہیں، اور عالمی برادری کو چاہیے کہ اس کی مخالفت کرے تاکہ امریکہ بھی باہمی یکجہتی اور تعاون نیز عالمی قوانین کی حکمیت کی پاسداری کرے۔ اسی تعلق سے اس وقت اقوام متحدہ کے 17 ممالک نے ایک نیا اتحاد تشکیل دیا ہے کہ جس کا مقصد اقوام متحدہ کے منشور کو ارتقا دینا اور یک طرفہ جابینانہ اقدامات کا مقابلہ کرنا ہے۔ چنانچہ اقوام متحدہ کے 17 ممالک من جملہ الجیریا، انگولا، بیلاروس، بولیویا، کمبوڈیا، چین، کیوبا، شمالی کوریا، ایریٹیریا، ایران، لاؤس، نکاراگوا، فلسطینی اتھارٹی، روس، سینٹ وینسنٹ اور گرینڈائنز، شام اور وینزولا نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے دفاع میں گروپ آف فرینڈز کی بنیاد رکھنے کے لیے اقوام متحدہ کے رکن ممالک کی نمائندگی میں سرکاری طور پر ایک خط میں اس فیصلے کا اعلان کیا ہے، اور اس خط میں دیگر ملکوں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ بھی اس گروپ میں شامل ہو جائیں۔ اس گروپ کے افراد کا تعلق مختلف براعظموں سے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اقوام متحدہ کے منشور کی بنیاد پر کہ جو کثیر الجہتی پر مبنی ہے، اس وقت ماضی سے زیادہ حملوں کی زد میں ہے اور اس کے باعث عالمی امن و سلامتی کو خطرہ لاحق ہے۔ ان ملکوں کا اشارہ امریکہ کی جانب ہے کہ جس نے ٹرمپ کے دور میں امریکہ فرسٹ کے نعرے کے ساتھ عالمی اداروں سے مکمل طور پر بے توجہی برتی اور عالمی اصول و قوانین کو پامال کرنے کے ساتھ ہی یونیسکو، انسانی حقوق کی کونسل اور عالمی حفظان صحت کے ادارے WHO جیسے عالمی اداروں سے نکل گیا۔ یہ بات مسلم ہے کہ امریکہ کی ایک طرفہ پسندی اور خود سرانہ پالیسیوں نے اب تک عالمی برادری کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ اسی سبب سے یکسوئی اور ہم آہنگی اور امریکہ کی پیروی کرنا علاقائی و عالمی امن و سلامتی کے حق میں نہیں ہے۔ امریکہ کے جارحانہ رویوں کا عقلی و منطقی اقدامات سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ ٹرمپ نے ہر وہ قدم اٹھایا ہے جس سے اسلامی جمہوری ایران سمیت دنیا کے بہت سے ملکوں کو نقصان پہنچا ہے، اور یا ایران اور دیگر ملکوں کی ترقی پیش رفت میں مانع ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوا۔